اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ایسے دن ہمارا درس واقع ہو رہا ہے کہ جس دن نے ہمیں موت سے اور نزدیک کر دیا. ایک تو موت خود تیز رفتاری سے انسان کی طرف چلتی ہوئی آ رہی ہے اور دوسری طرف انسان بھی اس کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی یاد چاہے کوئی شخص بیمار ہو یا صحت مند, مستحب ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے. اس میں فرق نہیں ہے کہ بالکل مرنے کے قریب ہوا ہوا ہے اور مریض ہے اور بستر مرگ پر ہے, بلکہ تھوڑی آواز بڑھائی, بلکہ تندرست کے لیے بھی مستحب ہے. بھی مکروہ ہے کہ انسان موت کو اپنے سے بہت دور خیال کرے. موت کو خود سے دور خیال کرنا یہ بھی کراہیت رکھتا ہے. اچھا, یہ بات بھی مستحب ہے کہ انسان اپنا کفن تیار رکھے. حد جی. اور یہ بات بھی مستحب ہے کہ انسان اپنی قبر کو آمادہ رکھے, خواہ تندرست ہو خواہ بیمار. یعنی یہ جو اس وقت صحت مندی اور تندرستی کا عالم ہے, اس میں بھی اس بات کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ انسان اپنی قبر کا انتظام رکھے. اپنے بہت سے تجربات جو ہم بتاتے رہتے ہیں آپ کو, صرف تشویق و ترغیب کے لیے, کہ ہم کچھ دوستوں نے ایک دفعہ سوچا تھا, اس کو عملی جامہ پہنانے کا موقع تو نہیں مل سکا, کہ اتنی سال کی مثلاً اگر ہماری دوستی ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ قائم رہے, تو ہم بہت سارے قبرستانوں کا کے متعلق معلومات لی گئیں کہ کسی جگہ ایک ساتھ کچھ قبر بک کرائی جا سکے, تاکہ ایک دوسرے کو اس سے سہارا بھی رہے. جب اس دنیا میں ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دیا ہے تو مرنے کے بعد بھی قریب قریب رہا جائے. لیکن بہرحال اس طرح کا کوئی قبرستان اول تو دستیاب نہیں ہوا جہاں اتنی پہلے سے بکنگ ہو, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر قبر آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان وہاں جا سکتا ہے, اس میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کر سکتا ہے اور مختلف امور وہ ہے وہ انجام دے سکتا ہے جو کہ مستحبات میں سے ہیں. لیکن ایسا کوئی مل نہیں سکا جہاں پہلے سے ان کو تیار کروا کے اور آمادہ ہوا جا سکے. زیادہ تر قبرستان اس انداز کے تھے کہ نہیں, آپ میں سے جو پہلے مرتا جائے اور وہ یہاں پر آتا جائے, البتہ ایک سیکوینس میں یا بالکل ایک ساتھ قبروں کا ملنا یا بک کرانا مشکل تھا. اور جہاں پہ ممکن تھا وہاں ہم نے خود بک نہیں کروائی, کیونکہ کچھ بھوت بنگلے جیسا وہاں پہ نمونہ پیش کیا جا رہا تھا اس قبرستان کا. تو بہرحال اچھا, ایک تو یہ بھی ہے کہ کفن تیار رکھے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی قبر کو آمادہ رکھے. یہ سب موت کی تیاریوں کے اندر چیزیں شامل ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ انسان سدر یعنی بیری کے پتے اور کافور یہ بھی آمادہ رکھے اپنی اسی تندرستی ہی کے زمانے میں. پیغمبر اسلام سے جب ایک بار یہ چیز پوچھی گئی کہ پیغمبر اسلام یہ بتائیے کون شخص سب سے زیادہ سمجھدار ہے, بلکہ غالباً پیغمبر نے خود ہی یہ سوال لوگوں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند کون ہے, تو بہرحال یہی جواب ملا کہ اکثرهم ذکرا للموت واشدهم استعدادا, جو کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے, اور وہ شخص بھی سب سے زیادہ عقل مند ہے جو دوسرے لوگوں کی نسبت موت کے سلسلے میں بہت زیادہ تیاری کرنے والا ہو. وَأَشَدُّهُمْ اِسْتِعْدَادًا. اور یہ بات بھی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی آئندہ کل کا آنے والا دن اپنی زندگی میں شمار کیا اس نے موت کو اپنا حقیقی مقام نہیں دیا. یعنی اگر ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ ہم کل زندہ رہیں گے اور اس کے مطابق ہم نے ایسی پلاننگ کر رکھی ہے سالہ سال کی اور موت کو بہت دور خیال کر رکھا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے موت کو صحیح مقام نہیں دیا. اور مولا بار بار یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے, ایک دفعہ نہیں بار بار یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ موت کتنی تیزی کے ساتھ مومن کے پاس آ رہی ہے اور دنیا میں اور مومن جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ تگ و دو کے اندر مبتلا ہے, بہت زیادہ تگ و دو اس کی دنیا ہی کی طرف ہوتی جا رہی ہے. تو اگر اس کو یہ بات پتہ چل جائے تو یہ بہت ہی زیادہ نہ صرف یہ کہ موت زندگی کے ان جھمیلوں سے اپنے آپ کو ان کو اس کو زندگی کے جھمیلے بہت برے لگنے لگیں گے بلکہ وہ ان کو بہت حقارت سے دیکھنا شروع کر دے گا. یعنی جو میں اپنے الفاظ کے اندر آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں, مولا نے دیکھا کہ اگر وہ بہت تیزی کے ساتھ اگر اس کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اتنی تیزی سے موت اس کی طرف آ رہی تو اس کو دنیا بہت بری لگنے لگے. یہ بھی اس طرح بات میں سے ہے کہ جس طریقے سے ہم نے کفن کا تذکرہ کیا, جس طریقے سے ہم نے قبر کا تذکرہ کیا, بیری کے پتوں اور کافور کا تذکرہ کیا, اسی طریقے سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنا وصیت نامہ بھی تیار رکھے. وصیت نامہ تیار نہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے. دیکھیے اب کیونکہ ہم فقہی مسائل بھی, کیونکہ یہ سب چیزیں موت کی تیاری میں شامل ہیں. اور وصیت نامے کے سلسلے میں ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنا وصیت نامہ تیار کرے اور ان افراد کے بارے میں کوئی وصیت نہ کرے کہ جن کو میراث سے کوئی حصہ نہیں ملنا ہے. دیکھیے ان افراد کے بارے میں اگر کسی نے کوئی وصیت نہ کی جن کو اس کی میراث سے کوئی حصہ نہیں ملنا ہے تو اس نے اپنے اعمال کو گناہوں پر ختم کیا. یعنی بہت سارے دیکھیے ایسے رشتہ دار ہیں کہ جن کو میراث میں سے کچھ نہیں ملنا ہوتا, ان کے لیے ایک بٹا تین حصے کے اندر سے وصیت کر کے وہاں مومن جائے. اور بہتر یہ ہے کہ ایسے رشتہ داروں کے متعلق بھی وصیت کر کے جائے کہ چاہے انہوں نے اس سے قطع تعلق ہی کیوں نہ کر رکھا ہو. دیکھیے مستحبات میں سے سب یہ چیزیں ہیں اور یہ بات بھی مستحب ہے. دیکھیے ابھی سارے فقہی مسئلے آ رہے ہیں اور اس کے اندر کتنے اخلاقی پیغامات بھی ہیں کہ انسان جب اس کی آخری عمر شروع ہو جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ خود بھی صدقہ دے اور دوسروں سے بھی یہ بات کہیں کہ وہ اس کی طرف سے صدقہ دے. اچھا وصیت کے سلسلے میں خاص بات پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام نے خاص طریقہ وصیت کا بتایا ہے اور فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مرتے وقت اچھی وصیت نہ کرے, اچھی وصیت اگر اس نے مرتے وقت نہ کی تو یہ اس کی عقل اور مروت میں کمی کا سبب بنے گی. اور وہ کیا ہے, جب پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اچھی وصیت سے کیا مراد ہے, کہا کہ جب موت کا وقت کسی کے قریب آ جائے اور لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں تو وہ ایک خاص دعا پڑھے. اور یہ اصل میں یہ جو دعا ہے یہ مرنے والے کے لیے ایک عہد و پیمان ہے, یہ جو خاص دعا ہے. اچھا پھر پیغمبر اسلام نے خاص دعا بتائی جو کہ عربی میں ہے اور ہم آپ کو وہ تحریراً لکھ کے دے دیں گے, جو خواتین اس کے نوٹس تیار کرتی ہیں وہ تقریباً آدھے پونے صفحے کا اس میں جگہ چھوڑ دیں, ہم وہ اس کے اندر عربی عبارت اس کی لکھ دیں گے. یہ وہ مرنے والے کا عہد و پیمان ہے. اچھا چھٹے امام کی بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جس عہد و پیمان کا تذکرہ کیا ہے یہ سورہ مریم کی 87 آیت سے ثابت بھی ہو جاتا ہے, لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. ایسے اشخاص کو شفاعت کا کوئی حق نہیں ہے جن کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جنہوں نے عہد و پیمان نہ کیا ہوا ہو. سورہ مریم کی آیت نمبر 87 سے پیغمبر اسلام کی اس بات کی تصدیق ہوتی. اچھا پیغمبر اسلام نے اس عہد و پیمان کے متعلق یہ جو پوری وصیت کے سلسلے میں جو یہ بات کہی ہے اس میں مولا سے یہ بات ارشاد فرمائی مولا کائنات سے کہ اہلی تم اس بات کو اپنے پلے باندھ لو اور اپنے اہل بیت اور اپنے شیعوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دو. اور فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کے مجھ کو بھی جبرائیل نے اس چیز کی تعلیم دی تھی. اور اس کے بعد پھر اس پورے عہد پیمان کو شیخ طوسی نے اپنی کتاب مصباح المتحجد میں اس پورے عہد پیمان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. آدھے یہ صفحے کا یہ پونے صفحے کا تقریباً ہے یہ عہد و پیمان, اس کا بھی وصیت کے اندر تذکرہ کیا جائے اور یہ لکھ کر بھی قبر میں اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے. اچھا اب دیکھیے دنیا کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اپنے کمال کی طرف آگے جا رہی ہے. جمادات ہیں وہ نباتات کا جز بن رہے ہیں, حیوانات ہیں وہ جو حیوانات ہیں وہ انسان کی غذا بن کر کمال کو حاصل کر رہے ہیں. تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ مر کر کمال کو حاصل کرے. اگر اس نے اپنا اختتام نیک اعمال پر کیا ہے تو کمال کی طرف انسان جائے گا, ورنہ اس کا خاتمہ پستی کی طرف ہوگا. یعنی کسی بھی صورت کسی بھی شخص کو قرار کوئی بھی نہیں, حتیٰ کہ آپ میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ جنت میں جا کر بھی قرار حاصل نہیں ہوگا, بلکہ جنت کے متعلق سے بات ملتی ہے والدین مزید, وہاں پر بھی روز بروز نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. یعنی ایسا نہیں کہ بس ایک آپ کو مقام مل گیا بس اس کے اندر بس پھر اسی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, نہیں, وہاں کی نعمتوں میں مسلسل روزانہ اضافہ ہوگا. تو بہرحال اس شخص کے لیے کہ جو دنیا سے سبق سیکھے بہت بڑا اس بات میں پیغام ہے, تاکہ موت پھر اس کے لیے کمال کا ایک ذریعہ بن جائے. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمادات کمال حاصل کرتے ہیں نباتات کی خوراک بن کر, اور نباتات جو ہے وہ خوراک بن جاتے ہیں حیوانوں کی, اور حیوان کمال حاصل کر لیتے ہیں جب وہ انسانوں کی غذا بن جاتے ہیں. اب انسان فقط ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس نے نیک اعمال کیے تو اس کو آگے سے آگے بڑھتے رہنا ہے تاکہ وہ کمال کی منزلیں طے کرے, ورنہ پھر وہ منفی طور پر کمال حاصل کرے گا یعنی پستی کی منزلوں کو طے کرے گا. اچھا دیکھیے موت اس سے پہلے بھی ہم نے کئی اقسام بیان کرتے رہے ہیں, آج دو اقسام کا ہم تذکرہ اور کرتے ہیں. موت کی دو اقسام اور بھی ہیں. ایک کہی جاتی ہے موت کی قسم جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہے موت مشروط, جس کو موت معلق بھی کہتے ہیں اور غیر طبعی موت بھی کہتے ہیں. مشروط موت کسی نہ کسی چیز سے وہ موت لنکڈ ہے, یا جس کو معلق بھی کہتے ہیں, یا جس کو غیر طبعی ان نیچرل یا خدا کی طرف سے جو غیر حتمی لکھی گئی ہے وہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. مثلا یہ والی جو موت ہے یہ صدقہ دینے سے ٹل جاتی ہے, یہ والی موت جو ہے کوئی نیکی کرنے سے ٹل جاتی ہے, یہ والی موت جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے سے ٹل جاتی ہے, یہ والی موت جو ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے ٹل جاتی ہے. اور انہی چیزوں کا اگر الٹا کر دیا جائے تو موت جلد بھی آ جاتی ہے. یعنی یہی سب چیز ہے, یعنی یہ ایسی موت ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے مشروط موت, یہ کچھ چیزوں سے ملحق ہے, وہ اگر انجام دے لی جائے تو ٹل جاتی ہے, ان کی مخالفت کر لی جائے تو چل آ جاتی ہے. موت کی دوسرے قسم ہے جس کو حتمی موت کہا جاتا ہے, یا جس کو طبعی موت بھی کہتے ہیں, بالکل فکس موت جو ہوتی ہے, یہ ناقابل تاخیر. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ غیر حتمی موت سے مرنے والوں کی تعداد حتمی موت والوں سے کہیں زیادہ ہے. یعنی اصل میں جو لوگوں کو موت جو آ رہی ہے یہ خدا کی طرف سے جو ایک فکس اور حتمی موت تھی جو لکھ دی گئی تھی, یہ وہ والی موت نہیں آ رہی لوگوں کو, بلکہ اپنے گناہوں کے باعث جنہوں نے اپنی عمر کو کم کر لیا ہے زیادہ تر ایسے افراد ہیں کہ جو پہلی والی قسم کے اندر جاتے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیں جہاں تک ملتا ہے, میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں یہ جتنی بھی بہرحال اس وقت میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے اور جناب لوگ صحت مندی کے اصولوں کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں, لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ جیسے شیخ الرئیس بو علی سینا इनसे बढ़कर तो कोई भी डॉक्टर और तबीब उस जमाने में बड़ा नहीं था जिन्होंने तिब के ऊपर अल कानून के नाम से एक बहुत ही मारकतुल आरा उस जमाने में किताब लिखी थी। और आपको खुद पता है कि शेख उर रईस बोली थी ना कि कुल उम्र कितनी थी, फकत 49 साल, 49 ईयर्स, सिर्फ इतनी उम्र, यानी जो उस जमाने के तिब को सबसे ज्यादा जानने वाला शख्स था उसकी उम्र फकत 49 साल थी। और उसके अलावा कितने ही ऐसे अफराद थे जिनका तिब से दूर दूर का वास्ता नहीं था, जो तिब के किसी एक कानून से भी वाकिफ नहीं थे, वो शेख उर रईस बोली सीना से दुगनी दुगनी उम्र पाकर इंतकाल करके गए। तो बहरहाल हर सूरत में ये बात याद रखनी है कि मौत बिलाखिर आनी है, चाहे कितनी तिब्बी चीजों का ख्याल कर लिया जाए। इसके अंदर खुदा ना खास्ता ये वाला तासुर हो कि फिर तो क्या फायदा हमें, जैसे कि अक्सर लोग फिर कहने लगते हैं, नहीं, क्योंकि परवरदिगार आलम की तरफ से एक अमानतन एक चीज हमको दी गई तो उसकी हिफाजत बहरहाल करनी। तफसीर रूहुल बयान के अंदर एक वाकया नकल किया गया है एक बादशाह का। बादशाह ने एक बहुत ही बेहतरीन महल बनवाया और महल बनवाने के बाद जब उस महल को खोला गया तो वहां पे एक विजिटर बुक भी रखवा दी कि जो भी इस महल को देखने के लिए आएगा वो कुछ ना कुछ उस मुतालिक अपने कमेंट्स लिखेगा। तफसीर रूहुल बयान, लोग आते गए, उसके अंदर बहुत हजारों लोगों ने अपने तारीफी कलमात लिखे क्योंकि ऐसा नमूने के तौर पर बादशाह ने बनवाया था। एक शख्स आया और उसने कहा कि इसके अंदर दो ऐब हैं, बस ये लिख के चला गया। बादशाह ने अपने हरकारे दौड़ाए, बिलाखिर उस शख्स को पकड़ लिया गया और जान की अमान दी गई कि तुम्हें कुछ कहा नहीं जाएगा लेकिन तुम वो ऐब बताओ। उसने कहा कि बहरहाल अगर जान की अमान देते हैं तो मैं इस दो इस महल के ऐप आपको बताना चाहता हूं। पहला ऐप तो यह है कि बिल आखिर ये मकान गिर जाएगा, बिल आखिर ये महल गिर जाना एक दिन और फना हो जाना। दूसरा इसके अंदर एक बड़ा ऐप यह है कि इसका मालिक इससे जुदा हो जाएगा, ये उसके पास नहीं रहेगा। अब फकत और फकत, उलमा ने इस वाक्य को लिखा है और उसके बाद कहा है कि देखिए फकत आखरत का घर ही एक ऐसा घर लहू मुकबत दार, बहरहाल जन्नत जिसको कभी गिरना है और ना ही उसका मालिक उससे कभी जुदा होगा। और बहरहाल ये बात भी है कि अगर कोई शख्स अपनी आखरत को बना ले, अब उसके लिए फकत खुशी ही खुशी है। यानी हमने कभी कोई ऐसा मरने वाले नहीं देखे जिनके सामने यकीनी मौत थी और वो अपने मरने की खुशी का जश्न मना रहे थे। अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन ने उनकी जिंदगी की जिंदगी में जो दिया बुझाने का वाकया था, दिया बुझाकर उनकी जिंदगी में रोशनी ही रोशनियां बखेर दी और वो भी इतने ज्यादा खुश हो गए इस बात से। वो जो शेर है ना किसी का, खुशी का वक्त है गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी के वक्त में क्या काम जलने वालों का। तो बहरहाल क्योंकि अपने सामने अगर से मौत भी नजर आ रही थी लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि अपनी आखरत बना ली थी लिहाजा खुशियां ही खुशियां थी। छठे इमाम से भी ये सवाल पूछा गया कि मौला की बात बताइए कि ये जो आपने कहा कि मुलाकातें खुदा से अगर कोई शख्स खुश नहीं होगा तो खुदा भी उससे मुलाकात करके कोई खुशी महसूस ना करेगा। लेकिन हम ये देखते हैं मौला कि जान निकलना तो हमारे लिए बड़ा सख्त है और हम मौत से डरते भी हैं, तो क्या हम उन अफराद में शुमार होंगे जो लिकाउल्लाह से कराहियत करते हैं, खुदा से मुलाकात को पसंद नहीं करते। और आपने यही कहा अभी कि जो शब्द खुदा से मुलाकात को पसंद ना करे खुदा भी उससे मुलाकात को पसंद ना करेगा। तो मौला ये बताइए, देखिए बिल्कुल वैलिड सवाल है और सबके दिमाग में आता है, कौन है जो मौत को खुशी खुशी गले लगाने को तैयार है। तो इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि हमारा मानने वाला जिस वक्त उसकी मौत का वक्त करीब आता है और वो पैगंबर इस्लाम और आइमा अधार को देखता है तो उनके अनवार के विसाल में अपनी जान दे देता है। यानी उससे पहले तक हो सकता है कि वो करंगियत कर रहा हो लेकिन जैसे ही इनके अनवारे आलिया का मुशाहिदा करता है फौरन उनकी मुलाकात के शौक में उसी वक्त वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उन अपने खुदा से मुलाकात के लिए राजी और खुश हो जाता है। اور ایک اور روایت کے اندر بھی بات بیان کی گئی ہے کہ مرنے کے فوراً بعد مومن کسی ہوا کی مانند اپنی پچھلی دنیا کو بھول کر بہشت اور بہشتیوں میں مشغول ہو جاتا ہے. اچھا دوسری روایت میں بھی امام نے قسم کھا کے کہی یہ بات کہ ہمارا شیعہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ حوض کوثر سے سیراب نہ کر دیا جائے, جب تک کہ اسے حوض کوثر کا ذائقہ نہ چکھا دیا جائے. تو بہرحال پروردگار عالم اتنا ہی مہربان ہے, اپنے خوف کو کم کرنے کی کوشش کیجئے اور بہرحال جو اس کے احکامات ہیں ان کی اطاعت کیجئے اور جو بھی اس نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے اپنے آپ کو بچائیے. نیک اعمال کے ساتھ پھر پروردگار سے ملاقات کا شوق خود بخود پیدا ہو. لوامع البینات نامی ایک کتاب ہے, اس کے اندر ایک بزرگ کے سین ہو جانے کا ایک ان کی زندگی میں جس بات سے انقلاب آیا وہ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے. ایک زمانے میں قحط پڑ رہا تھا اور لوگ بھوک سے رو رہے تھے اور بلک رہے تھے اور پانی کو محتاج ہو گئے تھے, کھانے کو محتاج ہو گئے تھے کہ اس قحط کے زمانے میں غلام کو دیکھا گیا کہ جو بہت ہی خوش و خرم تھا. لوگوں نے اس کے خوش و خرم ہونے کی وجہ پوچھی کہ لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور تم خوش ہو رہے ہو. اس نے کہا کہ مجھے کس بات کی فکر, میں تو ایک ایسے آقا کا غلام ہوں کہ وہ جتنا چاہے اناج مجھ کو دے سکتا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں یہ جملہ سن کر ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت کے اندر گرفتار ہو گیا اور میں نے خود سے کہا کہ تم نے اپنی اس پوری زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا گزارا ہے جو تم اپنے پروردگار کے وجود پر خوش ہوئے ہو. یعنی انسان اگر واقعی سوچے کہ کیا جس طرح سے وہ غلام اپنے آقا کے وجود پر خوش تھا, کیا کوئی ایک لمحہ بھی زندگی کا ایسا ہم نے گزارا ہے کہ جس میں ہم اپنے پروردگار کے وجود پر خوش ہوں, اور کیا کبھی ہم نے صدقے دل سے عبادت خدا کبھی انجام دی کہ واقعی شکر گزاری کا ایک جذبہ دل کے اندر پیدا ہوا اور ایک سجدہ بے اختیار کیا. اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آیا اس غلام کی وہ بات سن کر. دیکھیے جملہ علماء نے لکھا ہے شہید دستغیب شیرازی نے اور خود لکھا ہے اپنی تقریر میں, انہوں نے کہا کہ مثال تو دیکھیے اتنی اچھی نہیں لیکن بہرحال کہ کتا جو جانور ہے وہ اپنی نعمت دینے والے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے یا نعمت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں شہید دستغیب کہ کتا جتنی نعمت دینے والے کی پوجا کرتا ہے نا اتنی نعمت کی نہیں کرتا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتے کا مالک اس کو کھانا دینا بھول جاتا ہے, تب بھی کتا یہ نہیں کرتا کہ اس کے مالک کے پاس سے بھاگ جائے بلکہ وہ وہیں توازو اس کے سامنے توازو اور انکساری کرتا ہے, وہیں دم ہلاتا رہتا ہے اگرچہ حیوان ہے. تو پھر شہید دستغیب فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے لیکن تو کتنا احسان فراموش ہے کہ نعمت دینے والے کو تو بھول جاتا ہے اور فقط نعمت کی پوجا کرنے لگتا ہے. جب یہ بات کہی جاتی ہے جو فشار قبر ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب جب ہم قبر کے اندر مردے کو دفن کر دیں گے اس وقت بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہوگا, اس وقت بھی یہ والی بات آئے گی کہ فشار قبر کا ایک بہت بڑا سبب کفران نعمت بھی, نعمتوں کا کفران کرنا. کتنے خدا نے ہم کو نعمتیں دی ہیں لیکن ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. تو بہرحال غنیمت ہے کہ انسان جوانی میں جتنا بھی ہو سکے اعمال نیک کو انجام دے دے. اور یہ بھی یہاں تک بھی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جس نے بھی اپنی جوانی کے زمانے میں اپنے اعمال کو انجام دیا یا مثلا نماز شب پڑھی, علم دین حاصل کیا, اپنے دین علم دین حاصل کرنے میں اپنی طاقتوں کو صرف کیا, تو جب جس وقت وہ بوڑھا ہو جائے گا اور ان اعمال کے انجام دینے سے وہ قاصر ہو جائے گا تو اس وقت بھی اس کو وہی جوانی کے اعمال کا ثواب دیا جاتا رہے گا کہ جو آپ لوگوں کا مشقت اٹھا کے مدرسے آنا, جب کبھی ایسی کیفیت ہوگی کہ بڑھاپے میں بہرحال قواعد جو ہیں وہ مضمائل ہو جاتے ہیں اور انسان کمزور ہو جاتا ہے اور پہلی جیسی طاقت اس کی باقی نہیں رہتی, تو یہی ثواب سارے کا سارا لکھا جاتا رہے گا. تو بہرحال روایت میں یہ بات آئی ہے کہ وہ تمام اشخاص کے جن کی عمر 40 سال نہیں ہوئی، اور آپ میں سے تو ماشاءاللہ کسی کی بھی نہیں ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی عورت آج تک صدر پاکستان نہیں بن سکی کیونکہ اس میں عمر کی شرط ہے 40 سال کا ہونا. تو بہرحال زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان عبادت خدا کو انجام دے لے تاکہ بڑھاپے میں پھر ان تمام چیزوں کے ثواب اور فائدوں کو حاصل کرے. اچھا اب یہ اس تمہید کے بعد اب ہم اپنے مسائل سے مربوط ہو جاتے ہیں. البتہ چند ایک اہم فطری مسئلے ہیں لیکن وہ بھی کبھی نہ کبھی، کیونکہ جب کہ اتنے مظالم بڑھ گئے ہیں کافروں کے بھی اور بڑی تعداد میں صاحبان ایمان کو شہید بھی کیا جا رہا ہے، تو چند ایک دو چار صرف اس مسئلے سے متعلق بیان کر کے پھر ہم اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ بات اس سے پہلے بھی بیان ہوئی تھی کہ شہید کا لباس اتار کر اس کو کفن پہنانا یہ جائز نہیں، شہید کو اسی لباس کے اندر دفن کیا جائے گا. ہاں البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ اوپر سے اس کو ایک اور کفن پہنا دیا جائے لیکن اس کا وہ لباس، وہ خون آلود وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. اچھا جو افراد بھی، یہ بات بھی ایک دفعہ آ چکی ہے کہ جو افراد بھی میدان جنگ میں زخمی ہوں اور اس کے بعد پھر وہ اسپتال میں شفٹ کر دیے جائیں اور پھر اسپتال میں آ کر وہ شہید ہوں، تو اگرچہ ثواب شہید کا پائیں گے لیکن فقہی اعتبار سے شہادت کے احکام ان کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، یعنی ان کو غسل اور کفن یہ دیا جائے گا. اچھا اسی طریقے سے وہ تمام لوگ کہ جو کہ خواہ وہ میدان جنگ میں اپنے مورچے کے اندر آرام ہی کیوں نہ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی گولہ باری بھی نہیں ہو رہی ہے اور کوئی وہ جنگ کے لیے آمادہ بھی نہیں ہے، فقط سو رہے ہیں مورچے کے اندر اور کوئی بم آ کے ان کے اوپر گر جاتا ہے، ایسے افراد شہید کا ثواب بھی پائیں گے اور شہادت کے جتنے فقہی احکام ہیں وہ بھی ان کے اوپر لاگو ہوں گے. اسی اعتبار سے جو بارودی سرنگیں ہوتی ہیں، جو بارودی سرنگیں ان پہ پاؤں لگنے سے جو افراد شہادت پا جاتے ہیں یا اس کی صفائی کے دوران، تو ان کے اوپر سے بھی غسل اور کفن یہ ثابت ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر بھی وہی احکام لاگو ہوں گے. البتہ مثلا دشمن حملہ کر دیتا ہے کسی شہر کے اوپر، اور ایک زمانہ تھا جیسے انڈیا کے ساتھ مثلا جنگ ہو رہی تھی اور انہوں نے آ کر کراچی کے اوپر مثلا بمباری بھی کی تھی، تو کبھی کبھی ایسا موقع پیش آ جائے کہ شہر کے اوپر دشمن آ کے حملہ کرے اور اس بمباری کے نتیجے میں شہری شہید ہو جائیں، تو ثواب شہید کا پائیں گے البتہ شہید کے فقہی احکام ان کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے وہ بھی اس سے پہلے بیان ہو چکا کئی دفعہ کہ جو بھی افراد ٹاؤن کے اندر جو پلیگ ہے اس کی وجہ سے جو جن کو موت آتی ہے، یا مثلا دستوں کی بیماری میں کوئی جو انتقال کرتا ہے، پیٹ کی بیماریوں میں جو لوگ مرتے ہیں، یا پانی میں ڈوب کر جو لوگ ہلاک ہوتے ہیں، یا ملبے تلے دب کر جیسے کہ زلزلوں وغیرہ کے اندر، یا اسی طریقے سے جل کر مرنے والے، یا وہ تمام عورتیں کہ جو کہ ڈلیوری کی وجہ سے جن کو موت آ جاتی ہے، یہ اگرچہ ثواب شہید کا پائیں گے لیکن شہیدوں کے فقہی احکام ان کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے. اچھا اتنا اور بتا دوں کہ ایک دفعہ اس سے پہلے بات بیان ہو چکی ہے، البتہ وہ بالکل اتفاقی فقہی مسئلہ نہیں ہے، کہ شہید کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت کا واجب ہونا. کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، شہید کی میت کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، البتہ جیسے آغا کوئی ہیں اور آغا سیستانی ہیں، شیخ جواد تبریزی ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ بہرحال شہید کی میت کو ہاتھ لگانے سے بھی ہمارے اوپر بہرحال غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. اچھا پھر کچھ علماء کا نظریہ یہ بھی ہے جیسے کہ امام خمینی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اور واجب نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ایک چیز بس اور، کیونکہ کفن کے مسئلے تو ہم بیان کر چکے، ایک اور مسئلہ اس کے اندر پیش آتا ہے، وہ ہے ہنوت کرنے کا مسئلہ. ہنوت بڑی ہے نون واؤ اور تو، جو 7 مقامات سجدہ ہیں ان کو ہنوت کرنا واجب ہے، یعنی ان کے اوپر کافور کا ملنا، کافور لگانا. اچھا یہ جو 7 مقامات سجدہ ہیں اس میں اکثر علماء نے کہا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ترتیب کا خیال رکھا جائے گا، مثلا آغا کو یہ فرماتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جتنے اور دیگر مراجع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی سی ترتیب کا ہونا معتبر نہیں، یعنی آپ جیسے بھی جس میں بھی چاہیں پہلے کر دیں، جس کو بھی چاہیں بعد میں ہنوت کر دیں. تو یہ 7 مقامات سجدہ ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا کافور لگایا جائے گا. مستحب ہے کہ ناک کی لو جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کافور لگایا جائے، इसके अलावा जो मसलन मुस्तहबात में है कि बगलों में लगाना आर्म पिट्स में, या मसलन सीने के ऊपर काफूर का लगाना, जितने भी जोड़ हैं उनके ऊपर काफूर का लगाना, और ये सब कुछ जो काफूर लगाया जा रहा है असल में ये खुशबू के लिए। और अगर काफूर ना मिले तो कोई और खुशबू काफूर की कायम मुकाम नहीं हो सकती, फिर हुनूत किए बगैर ही दफन कर देना होगा मरने वाले को। यानी बहरहाल हुनूत करना ये वाजिब है, लेकिन बहरहाल अगर काफूर कहीं दस्तियाब ना हो तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि काफूर खुशबू के लिए लगाया जाता है। जिस तरीके से कफन के मुताले पे हमने बात कही थी कि अगर काफूर और जरीरा ना मिले तो कोई और खुशबू इस्तेमाल ना की जाए, इस्तेमाल करना मकरूह है सिवाय आगाखोई के। आगाखोई कहते थे ऐसी आते वाजिब की बिना पर कोई और खुशबू इस्तेमाल करनी हराम है बल्कि कफन के लिए। तो एक मसला इसके अंदर हुनूत का ये भी आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हुनूत है, क्योंकि बस ये फितरी मसले आज की जो नशिस्त है हमारी इसमें निस्बतन ज्यादा आएंगी, और जो शायद एक अगली नशिस्त हो कि जिसके अंदर दफन वगैरह के जो मसाइल होते हैं वहां की हद तक फितरी मसले जरा निस्बतन ज्यादा होंगे, और उसके बाद जब दफन कर देंगे उसके बाद पहली रात और बरज़ख़ी जिंदगी की मसरूफियात वो उस पर फिर हम जरा मसाइल फिर से थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे और एक उस पर अलग तरीके से गुफ्तगू को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन अभी ये जो कम से कम खासतौर पर दो नशिस्तें आज की और एक अगली बातें हैं इसके अंदर निस्बतन ज्यादा है। कितना काफूर लगाया जाए आज़ाए सजदा पर, तो इसका जवाब यह कि फकत इतना काफूर लगाना कि उर्फन ये कहा जाए कि आपने काफूर मला है, यानी बहुत थोड़ा सा भी अगर काफूर लगा दिया जाए। और ये बात भी मुस्तहब है कि अगर काफूर के साथ खाकी शिफा को भी मखलूत कर दिया जाए तो सवाब और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मुर्दे को बहुत ज्यादा सवाब और फायदा मिलता है। अलबत्ता अगर काफूर के साथ खाकी शिफा को आपने मखलूत किया और मिक्स किया तो फिर उसको उस जगह पे नहीं लगाएं जहां पर लगाने से खाकी शिफा की तौहीन महसूस हो, मसलन पांव के जो बड़ी उंगलियां हैं इसके ऊपर नहीं लगाएं फिर, क्योंकि फिर ये बहरहाल तौहीन शुमार होगी खाकी शिफा की अगर उसके साथ मखलूत किया है। अच्छा, अब चाहे औरत हो या मर्द, छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, सबको काफूर लगाया जाएगा सिवाय उन अफराद की जो कि हालत एहराम में इंतकाल कर जाते हैं, उनको हुनूत करना जायज नहीं। ये बस एक मसला इसके अंदर याद रखने वाला है। वैसे सब मुर्दों को चाहे वो बच्चे हों या बड़े उनको जरूर काफूर लगाया जाएगा सिवाय हालत एहराम वाले, हालत एहराम में इंतकाल करने वाले शख्स के। अच्छा, काफूर कब लगाएं? देखिए, वैसे तो कभी भी लगा सकते हैं, कफन पहनाने से पहले भी काफूर लगा सकते हैं, कफन पहनाने के दरमियान में भी काफूर लगा सकते हैं, और कफन मुकम्मल तौर पर पहनाए जाने के बाद भी काफूर लगा सकते हैं। अलबत्ता सबसे बेहतर यह कि कफन पहनाने से पहले काफूर लगा दिया जाए, ये सबसे बेहतर। और इतना ज्यादा इस सिलसिले में अहमियत है कि देखिए, अगर कोई शख्स हुनूत करना भूल जाए मुर्दे को, यानी काफूर लगाना अगर भूल गए और दफन कर दिया और बाद में याद आया कि अरे काफूर तो लगाने से रह गया, तो अगर हतक ना हो मुर्दे की तो वाजिब है कि कब्र को खोदा जाए, अलबत्ता मैयत को बाहर ना निकाला जाए बल्कि कब्र में कोई शख्स अंदर उतर जाए और वहां हुनूत कर दे, वहां पर काफूर लगा दे, मैयत को अलबत्ता बाहर ना निकाले। लेकिन है इतना अहम मसला हुनूत करने का कि जो खुशबू लगा के तैयारियां करवा के जो भेजा जाने वाला मसला है, यह है इतना अहम। अच्छा, अब ये बात भी बीच में रह ना जाए नमाज जनाजा से पहले पहले, क्योंकि नमाज जनाजा के अंदर हम ये देखते हैं कि मैयत रखी हुई होती है और खवातीन भी एक मुकाम पर होती हैं और बहुत ज्यादा आवाजें भी आ रही होती हैं, तो इसके भी थोड़े से हम मसले बयान कर दें मैयत पर रोने की। देखिए, मैयत पर रोना हराम नहीं है, ख्वाह आवाज से ही क्यों ना रोया जाए, ये एक मसला है। और ये इस वजह से भी उलमा ने बल्कि कहा है कि मैयत पर रोना मुस्तहब भी है, चाहे अपने गुमराह साथी की मौत पर ही क्यों ना रोया जाए, वो गुमराह था फिर भी उसकी मौत के ऊपर रोना सवाब रखता है। اور رونے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آتش غم جو ہے وہ سر پڑ جاتی. اچھا اب وہ جو بہت حدیث سننے میں آتی اور بڑی مشہور کر دی گئی ہے وہابیوں کی طرف سے, المیت یعذب ببکائے اہلہ, کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو تکلیف پہنچتی. یہ بہت ساری ایک آیت ہے جو بہت سارے سوروں میں, سورہ انعام میں بھی ہے, بنی اسرائیل میں بھی ہے, سورہ فاطر میں بھی ہے, سورہ زمر میں بھی یہی ایک آیت مختلف جگہوں پہ ریپیٹ ہوئی, لا تزرو وازرہ وزرا اخرا, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا اعمال کا بوجھ نہ اٹھائے گا. تو رو کوئی اور رہا ہے اور میت کو تکلیف ہو رہی ہے, میت کو عذاب دیا جا رہا ہے, یہ اس قسم کی روایتیں پائے اعتبار سے ثابت ہیں اور یہ مشہور زیادہ کر دی گئی ہیں وہابی حضرات کی طرف سے. ہاں البتہ کسی کے انتقال کے اوپر شکوا شکایت کرنا اور حد سے زیادہ شکوا شکایت کرنا پروردگار سے, یہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان میں کمی کی بھی علامت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عقل میں کمی کی بھی علامت ہے. پروردگار عالم کے فیصلوں پر اس کی قضا کے اوپر راضی برضا رہنا یہ مومن کا شعار ہے. تو اس کے اندر شکوا شکایت کرتے رہنا یا اس قسم کے کوئی الفاظ استعمال کرنا, مثلا ویلن, ارے میں تو تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا, اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا علماء نے حرام قرار دیا. اسی طریقے سے اپنے چہرے کو پیٹنا یا اپنے چہرے کے اوپر تماچے لگانا, یہ بھی علماء نے اس کو بھی حرام قرار دیا. اس کے علاوہ عورتوں کا اپنے چہرے کو نوچنا یا اپنے جسمانی اعضاء کو نوچنا, اس میں بھی اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ قسم کا کفارہ واجب ہو جاتا ہے. کچھ علماء کے نزدیک واجب نہیں ہوتا ہے, کچھ کے نزدیک واجب ہو جاتا ہے. تو بہرحال قسم کا کفارہ, جو قسم توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے, یا اسی طریقے سے اپنے بالوں کو نوچنے کا بھی کچھ علماء نے کفارہ بیان کیا. میں بھی اس کی تفصیل میں جان بوجھ کے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ اس میں بڑی تفصیل ہے اور ڈیٹیل ہے. اچھا نوچنا یا اکھاڑنا اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, اور ایک اور ہے, عربوں میں یہ چیز پہلے کامن ہوا کرتی تھی, اب تو شاید نہیں ہے, کہ عورتیں غم میں بالوں کو قینچی سے کاٹتی تھیں, لیکن وہ بھی علماء نے لکھا ہے, لیکن وہ کیونکہ اب پیش نہیں آتا تو اس وجہ سے ہم وہ بھی بات بیان نہیں کر رہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں کہ جس سے بہت زیادہ خدا سے شکوا شکایت ظاہر ہو, اپنے جسم کو اس طرح سے نقصان پہنچایا جائے, نہ صرف یہ کہ بعض اوقات یہ حرام ہو جاتا ہے بلکہ کفارہ بھی واجب کر دیتا ہے. اور کسی شخص کی بھی موت پر حد سے زیادہ چیخنا اور چلانا, یہ بھی اس وقت موجود تمام علماء جن کی تقلید ہو رہی ہے احتیاط واجب کی بنا پر حرام قرار دیتے ہیں. میت کے اوپر آواز سے رونا حرام نہیں, حد سے زیادہ معمول سے بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا حرام. بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے یہاں پہ انجولی کے اندر, یا آپ کبھی اگر آئی ہوں تو اتنی زیادہ تیز آواز کے مثلا شہر کے پڑوس کے گھروں کے اندر تک آواز جاتی ہوئی, معمول سے بہت زیادہ بلند آواز, احتیاط واجب کی بنا پر اس میں رجوع کر کے کسی اور جگہ کو ایسا مرجے بھی نہیں کہ جو اجازت دیتا ہوں, یہ حرام. اچھا اسی طرح کی جیسے ران پر ہاتھ مارنا یہ بھی شدید مکروہ ہے, غم میں ران پر ہاتھ مارنا, اور اسی طرح سے یہ بھی مستحبات کے اندر سے ایک چیز ہے کہ اپنی اولاد کی موت پر خدا کی حمد کرنا اور الحمدللہ کہنا, یہ مستحبات میں سے, اور کلمہ استرجاع کو بلند کرنا, الف سین تے رے جیم الف عین انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کلمہ استرجاع کہلاتا ہے, اس کو بلند کرنا یہ بھی مستحبات میں سے. اور یہ خاص طور پر بیٹے کی موت کے لیے, بیٹے کی موت پر خدا کی حمد کرنا اور زیادہ تاکیدی مستحب. اور یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد, اور روایات میں علی الخصوص بیٹے کی موت کے سلسلے میں یہ ہے کہ خدا سے نعم البدل کی دعا کرنا, یہ بھی مستحبات میں سے. اور بلکہ خالی موت کے سلسلے میں نہیں ہے کلمہ استرجاع, جس کسی بھی مصیبت اور پریشانی کے اندر آپ گرفتار ہوں اس وقت کلمہ استرجاع بلند کرنا ہی مستحبات میں سے. ہاں البتہ بعض سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مثلا موت کے وقت وہاں نہ پہنچ سکے, مرنے والے کے جنازے میں کسی دور ملک میں تھے, پھر وہاں سے وہ آئے ہیں, تو اس کے بعد آ کر बहरहाल गले मिलकर रोते भी हैं और मरने वाले को अपना जो मरहूम रिश्तेदार है वो भी याद आ जाता है। बहरहाल उलमा का ये कहना है कि अगर ताजियत उसकी पेश की जाए बहुत दिनों के बाद तो ये मकरूह है, क्योंकि उसको मरने वाले की याद आएगी और पुराना गम उसका ताजा हो जाएगा। तो बहरहाल ऐसी हल्के फुल्के अंदाज में कि उसको उस तरह से रोना पीटना ना किया जाए कि जिस तरह से कि उसका पुराना गम जो है वो दोबारा ताजा हो जाए। अच्छा, अगर कभी भी, एक बात और याद रखिए, कभी भी इंसान को अपना कोई पुराना गम याद आ जाए तो उस वक्त भी कलमा इस्तिरजा बुलंद करना ही मुस्तहबात में से। बहुत पहले हमारे किसी अजीज का इंतकाल हुआ, बहुत पहले हमारे किसी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, कलमा इस्तिरजा और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा अजिरनी अला मुसीबती वखलुफ अलैया अफ़ज़लु मिन्हा, ये जुमले कहना, ये बहुत ज्यादा एक तो मुसीबत, वो जो रिवायत में मिलता है कि अगर किसी ने ये जुमला कहा जो भी मैंने आपके सामने पेश किया, और उसकी जगह आप छोड़ दीजिएगा अपने नोट्स में, हम बाकायदा इसको लिख देंगे, कभी भी कोई पुरानी मुसीबत आपको याद आई और आपने ये जुमला कह दिया तो वो उस वक्त का जो अजर व सवाब, जो जिस वक्त वो ताजा ताजा मुसीबत वारिद हुई थी या वो मौत हुई थी जो लवायतीन को मिल रहा था, पूरा वही सवाब इस वक्त भी उसको हासिल हो जाएगा। ये बहुत ही आम है ये वाली जो, अगर ये दुआ पढ़ दी जाए। और ये भी है कि परवरदिगार आलम उस नुकसान का मदावा भी करेगा अगर वो पुराना गम याद आ जाने के बाद उस वक्त ये वाली दुआ अगर पढ़ ली जाए, सवाब भी पूरा वही वाला मिलेगा और उसका मदावा भी खुदा करेगा। और ये भी है कि जब कभी भी इंसान को अपनी कोई मुसीबत या पुराना गम याद आए तो पैगंबर इस्लाम की रहलत और वफात को याद करे। पैगंबर इस्लाम की रहलत और वफात को कहा जाता है मुसीबत उज़्मा थी, पैगंबर का इस दुनिया से रुख्सत होना। तो बहरहाल ये उस वक्त भी करना मुस्तहब है, जब भी कभी कोई अपना पुराना मुसीबत या गम याद आए। इसी तरीके से जो भी अहले मुसीबत हो, यानी जिनके यहाँ मौत वाकई हुई है, उन लोगों के लिए उस मुसीबत में सजाब लगाना, सुरमा लगाना, या मसलन मेकअप करना, बालों में तेल डालना, या तंगी वगैरह करना, इससे मरने वाले के लवायतीन इज्तनाब कर, यानी खास तौर पर जिस वक्त जिस दिन ये मुसीबत वाकई हुई हो। हराम तो नहीं है, मकरूह भी नहीं है, बल्कि बस ये रिवायत, ये मसाइल के अंदर कही गई है बात कि इससे इज्तनाब करें, ये ज्यादा बेहतर। इसी तरीके से मरने वाले के घर में खाना खाना, ये बड़ा शदीद मकरूह, बल्कि रिवायत में मिलता है कि तो जमाने जाहिलियत की यादगारों में से एक चीज है, जमाने जाहिलियत की यादगार चीजों में से एक है कि मरने वाले के घर खाना खाया जाए, और शदीद मकरूह में से ये चीज आती है। और इसी तरीके से ये बात भी मकरूह है कि मरने वाले के पास फकत औरतों को छोड़ा जाए। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि औरतें फिर जरा रफीकुल कल्ब होती हैं इस मामले में, इस मामले में खासतौर पर रफीकुल कल्ब होती हैं और काफी ज्यादा गम अंदोह का मुजाहरा करती हैं और इसमें चिल्लाने की आवाजें ज्यादा बुलंद होती हैं, जिससे मरने वाला परेशान होता है। तो बहरहाल मकरूह है कि फकत औरतों को उसके पास तनहा छोड़ दिया जाए। और इसी तरीके से बाकायदा जो उर्वतुल वस्का और तहरीरुल वसीला के अंदर भी इमाम खुमैनी वगैरह ने लिखा है कि इसी तरह से हालत एहतजार में भी छूने से मरने वाले को शदीद तकलीफ होती, यानी हालत एहतजार में उसको उसके, मैंने एक दफा पहले बताया था, उसके आजा की हरकत को रोकना या उसको छूना, बल्कि छुए भी नहीं उसको, उसको छुए भी नहीं, वरना ये मकरूहात के अंदर से। इसके अलावा गुस्ल देने वाले जो अफराद होते हैं उनका भी मैयत के पास ज्यादा देर रुकना ये कराहियत रखता है, ये भी ज्यादा देर उसके पास ना रुकें जो मैयत को गुस्ल दिया कर दें। अच्छा, अब ये चंद एक छोटे छोटे से जमीनी मसले थे जो मैंने टुकड़ों की सूरत में आपके सामने पेश किए, अलबत्ता बहरहाल क्योंकि ये मोरद तला है और इनकी जरूरत पेश आती है। अब एक फकत चीज अहम रह गई है और जिसका मैंने पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर जिक्र भी किया था कि वो कफन में साथ रखी जाती है जिसका नाम है जरीदतैन, बड़ा ताकीदी मुस्तहब, बड़ी ताकीद आई है सरसब्ज़ तरोताज़ा लकड़ियां रखना, یا ڈنڈیاں جس کو کہا جائے, اس کو سبزہ ہمراہ بھی کہتے ہیں. اچھا کن افراد کے ساتھ یہ چیز رکھی جائے گی؟ دیکھیے سب افراد کے ساتھ رکھی جائے گی. اس کا استحباب اور تاکیدی مستحب ہونا کہ سب افراد کے لیے, خواہ وہ مرد ہوں یا عورت, خواہ نیک ہو یا بد, بلکہ خواہ ایسے افراد ہی کیوں نہ ہو جن کے متعلق عذاب قبر ہونے کا احتمال بھی نہ ہو, ان کے ساتھ بھی رکھا جائے. خواہ بچہ ہو یا بوڑھا, سب کے ساتھ رکھی جائے. مثلا کوئی اگر بچہ نابالغ کے زمانے میں انتقال کر گیا تو اس کو تو عذاب نہیں ملے گا. تو علماء نے بہرحال مسائل کے لحاظ سے ایک بات کہی کہ پھر استحباب بچے کے لیے تو نہیں رہتا, البتہ رجا کی نیت سے بچے کے ساتھ یہ چیز رکھی جائیں گی, دو ترو تازہ لکڑیاں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب تک یہ لکڑیاں ترو تازہ رہیں گی, مردے کے اوپر سے عذاب نہیں ہوگا. اچھا, اور باقاعدہ روایتوں میں بھی قبر میں مردہ ہے, پیغمبر اسلام نے اپنی باطنی آنکھ سے دیکھا کہ اس کے اوپر عذاب قبر, اس پہ عذاب ہو رہا ہے. پیغمبر اسلام نے ایک ترو تازہ لکڑی اٹھائی, اس کے دو ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا اس کے سرہانے لگایا اور ایک ٹکڑا اس کی پائنتی میں لگایا پاؤں کی طرف, اور فرمایا کہ جب تک یہ لکڑیاں ترو تازہ رہیں گی عذاب اس کے اوپر سے برطرف رہے گا, بلکہ کلی طور پر بھی برطرف ہو جائے گا. ہاں ابھی آگے چل کے آ رہی ہیں ساری چیزیں, مکمل طور پر برطرف ہو جائے گا. کہا کہ یا تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی یا کلی طور پر برطرف ہو جائے گا. اور یہ بات بھی کہی گئی کہ بلکہ انصار میں سے جب ایک شخص کا انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام نے اس کے رشتہ داروں کو بلوایا اور اس کے لواحقین کو کہا کہ خزرو صاحبکم فما اقل المخزرین یوم القیامہ, کہ اپنے مرزے کو سرسبز و شاداب کرو, کیونکہ بہت کم لوگ قیامت میں ایسے ہوں گے جو سرسبز ہوں گے. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی اس بات کہنے سے کیا مراد ہے کہ مردوں کو سرسبز کرو؟ کہا ان کے ساتھ سرسبز و تازہ لکڑیاں رکھو جو ان کے گلے اور کندھے کے درمیان میں رکھی جائیں. ابھی میں اس کے آگے چل کر تفصیل بتانے والا. اور روایت کے اندر یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ ان کے ساتھ سرسبز و شاداب لکڑیاں رکھی جائیں قبر میں, وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. حضرت آدم فرماتے تھے, انہوں نے جو وصیت کی تھی کہ میرے ساتھ یہ ترو تازہ لکڑیاں رکھی جائیں تاکہ مجھے مانوسیت رہے. اچھا پھر اس کے بعد جو دیگر انبیاء تھے ان کے یہاں بھی سلسلہ یہ آگے بڑھتا رہا, یعنی سب یہی وصیت کر کے جاتے رہے کہ ان کے ساتھ یہ ترو تازہ لکڑیاں رکھی جائیں. پھر زمانے جاہلیت میں آ کر یہ سلسلہ متروک ہو گیا اور پھر پیغمبر اسلام نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. اور آئمہ کی بھی بہت زیادہ اس سلسلے میں تاکید آئی کہ زرارہ آ کر ہمارے پانچویں امام سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ مولا یہ بات بتائیے کہ یہ اگر کوئی شخص یہ ترو تازہ لکڑیاں نہ رکھ سکے, ترو تازہ لکڑیاں نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے, تو پھر کیا ہو؟ تو امام نے گویا ان کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی زرارہ کی, اور کہا کہ نہیں, ہر صورت میں بہتر ہے کہ رکھی جائے. یعنی کیوں آپ کو اویلیبل نہیں ہو رہی, یعنی اس طرح کا سوال کو امام نے لگا ایسا روایت سے کہ اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اتنی معمولی سی چیز کی لکڑیاں رکھی جائیں تو کیوں نہیں رکھی جا سکے. تو کہا کہ نہیں, ہر صورت میں رکھی جائیں, بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ لکڑیاں ترو تازہ رہیں گی عذاب و ثواب عذاب و حساب مردے پر سے اٹھا لیا جائے گا. قبر کا جو عذاب ہے اور اس کا جو حساب ہے وہ مردے پہ سے اٹھا دیا جائے گا. اچھا, اب ایک سوال پوچھا بھی جاتا ہے اور امام سے بھی پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے, خشک ہونے تک تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا جب تک ترو تازہ رہیں گی. اچھا, خشک جب ہو جائیں گی پھر تو عذاب شروع ہو جائے گا نا. تو امام نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ بات یاد رکھو کہ قبر کا حساب اور عذاب اور حساب دونوں کی بات امام نے کہی, ایک دن میں, ایک گھڑی میں, ایک لمحے میں, بلکہ قبر میں اتارنے سے لے کر اور جنازے کی تشییع کے لیے جو لوگ گھر واپس چلے جاتے ہیں جب تک کہ سارا عذاب اور تمام حساب مردے کا مکمل ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کے بعد تو بہت بڑا ٹائم ایک لحاظ سے روایت کے اندر ذکر ہو گیا کہ جب تک یہ ترو تازہ رہیں گے. وہ تو امام فرماتے ہیں کہ بہت ہوا تو جب تک تشیع جنازہ کے لوگ گھر واپس پہنچیں گے جب تک ہی سارا حساب ہو چکے گا اور تمام عذاب بھی وہ بھگت چکا ہوگا اگر اس کو عذاب بھگتنا ہے, یعنی عذاب کا جو پیریڈ جس ٹائم پہ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ لکڑیاں رکھ دی گئیں تو وہ عذاب اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا اور حساب بھی اس کو نہیں لینا پڑے گا اور وہ ٹائم جو ہوگا وہ بہرحال اس سے نکل جائے گا. اچھا اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے, بلکہ امام نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ کھجور کی لکڑیاں رکھی جائیں. کھجور کی لکڑیاں, ایک تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کھجور کی لکڑی بہت دیر میں خشک ہوتی, اور امام نے فرمایا کہ انشاءاللہ ان لکڑیوں کے رکھے جانے کے بعد میت کا حساب اور عذاب برطرف ہو جائے گا. فلا یصیبہ عذاب ولا حساب جفوفہما انشاءاللہ تعالی. بصائر الشیعہ کے اندر یہ والی روایت کہ عذاب بھی برطرف ہو جائے گا اور حساب بھی برطرف ہو جائے گا. اچھا اب وہ جو آپ کی طرف سے بھی سوال پوچھا گیا کہ کون سی لکڑیاں, تو امکانی ترجیحات ہیں اس کی کچھ. پہلی ترجیح اور پرائیورٹی تو کھجور کے درخت کی لکڑی. کھجور کا اگر درخت نہ ملے تو پھر بیری کے درخت کی لکڑی کے سیکنڈ نمبر پہ, اور بیری کے درخت کی لکڑیاں بھی نہ ملیں تو پھر نیم کے درخت کی لکڑی, اور اگر نیم کا درخت بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر انار کے درخت کی لکڑی, اور اگر یہ بھی اویلیبل نہ ہو تو کسی بھی درخت کی سرسبز و شاداب لکڑی. جب دیکھیے عام اتنا ہے کہ نہ عذاب اس کو ہوگا اور نہ کوئی ثواب اور نہ ہی کوئی حساب اس کو دینا ہوگا, پھر بھی اگر جیسے کہ زورانہ نے پوچھا کہ اگر نہیں اویلیبل ہوں تو امام نے کہا کہ یعنی کیوں نہیں اویلیبل ہوں, یعنی اتنی ترجیحات کو کوئی تو ایک درخت ملے گا کسی جگہ, اور جب اتنا عام ترین چیز ہے مردے کے لیے تو پھر اس سلسلے میں کوتاہی کیے جانے کی کیا وجہ ہوگی. تو بہرحال ایک تو چیز یہ ہو گئی. اچھا پھر یہ سوال دوسرا ہوتا ہے کہ آخر کتنی لکڑیاں ہوں, تو سب سے زیادہ بہتر ہی کہ دو لکڑیاں ہوں. دو, ایک مردے کے دائیں طرف رکھ دی جائے اور ایک مردے کے بائیں طرف رکھ دی جائے. البتہ اگر صرف ایک ہی لکڑی کا بھی اویلیبل ہو سکے تو پھر اس کو رائٹ سائڈ پر ہی رکھ دیا جائے مردے کے دائیں طرف. اچھا اب مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے کہ وہ لکڑیاں کیسی ہیں, تو وہ تو ابھی بیان ہوا کہ تر و تازہ ہونی چاہیے. اگر خشک ہیں وہ تو یہ استحباب پورا نہیں ہو سکے گا, یعنی اس کو تر و تازہ ہونا ہی ضروری ہے. اور اسی اعتبار سے اچھا اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے, جیسے کہ ہم نے اس کے اندر بھی بہت سارے آپ کو سوالات کے وہ بتائے تھے کہ مثلا اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے ان لکڑیوں کا. دیکھیے اس وجہ سے بھی ان کی سب تفصیل میں روایت میں امام بھی گئے ہیں, پیغمبر اسلام نے بھی اتنی تاکید کی ہے, کیونکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے تو اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے. لمبائی کتنی ہونی چاہیے, لمبائی کے متعلق یہ ہے کہ اس کی لمبائی بہتر ہے سب سے زیادہ کہ کوہنی سے لے کر اور ہاتھ کی درمیانی انگلی کا جو سرا ہے یہاں تک اس کی لمبائی ہونی چاہیے, کوہنی سے لے کر ہاتھ کی درمیانی انگلی جو فل ایکسٹینٹ میں جو ہوتی ہے اتنی کم سے کم اس کی لمبائی ہے. اچھا اگر اتنی لمبائی نہ ملے, مثلا اتنی لمبی لکڑی نہیں اویلیبل ہو رہی, تو بہرحال پھر یہ استحباب اتنا اس وقت ملے گا کہ جب کم سے کم وہ لکڑی ایک بالشت کی ہو. اچھا یہ تو ہو گئی لمبائی, موٹائی کتنی ہو, یہ تو ہے بہرحال کہ جتنی بھی اگر موٹی ہو سکے, جتنی بھی موٹی ہو سکے اتنی زیادہ بہتر ہے وہ لکڑی. اچھا اب اس کے بعد یہ بھی ثواب ہے, بہت زیادہ بلکہ تاکیدی مستحبات میں سے ہے, کہ ان جریدتین پر کچھ لکھا ہوا بھی ہو, لکھا ہونا چاہیے. اچھا اس کی کیونکہ لکڑی کے اوپر لکھنا بہت مشکل کام ہے, ذرا مشکل پیش آئے گی, تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ الگ سے کپڑے کے اوپر لکھا جائے اور اس کے بعد اس کپڑے کو ان جریدتین پر لپیٹ دیا جائے. آپ نے میرے خیال ہے اس کو دیکھا بھی ہوگا جو کفن وغیرہ کی جو کلاس ہوئی تھی. اچھا الگ سے کپڑے پر, اچھا وہ پرنٹڈ حالات میں اگر کوئی کسی نے پرنٹ کروائی ہوئی ہیں وہ دعائیں جو کہ اس کے اوپر لکھنا مستحب ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی بالکل صحیح ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اس ان جریدتین پر یا اس کپڑے کے اوپر جو جریدتین پر لپیٹے جانا ہے اس پر اس مردے کا نام لکھا ہونا چاہیے اور اس مردے کے باپ کا نام لکھا ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد ایک عبارت اور ہونی چاہیے, انہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان الائمۃ من بعدہ اوصیاءہ. یہ ایک ہو, اس کے بعد ہر امام کا نام اس کے اوپر اسی کپڑے کے اوپر لکھا ہوا ہو اور وہ تمام عبارتیں بھی لکھی ہوئی ہوں کہ جن کو ہم کفن کے سلسلے میں جو حاشیہ اور جو کفن کے حاشیہ تھا اور جو کفن کے اوپر لکھی جانے والی دعائیں تھیں جن کا ہم پچھلے گفتگو میں ذکر کر چکے ہیں، ان تمام کو بھی ان جریدتین والے جو کپڑا ہے اس کے اوپر بھی لکھوانا ہے، وہ مستحب ہے۔ اور ایک عبارت خصوصیت کے ساتھ اور ہے کہ جو کہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب مصباح المتعجد میں لکھی ہے اور وہ بھی ہم آپ کو لکھ کر دے دیں گے، اس کو بھی جریدتین کے ساتھ ہی رکھا جائے اس عبارت کو بھی۔ اور اس بہر اس کے اندر اس عبارت کے اندر یہ ہے کہ خدا اور رسول ائمہ کی امامت کا اقرار ہے، عقائد حقہ ہیں، اور یہ تحریر انسان اپنی زندگی میں بھی لکھ کر رکھ سکتا ہے، اور اس تحریر کے گواہ بھی آپ کو رکھنا، ان باقاعدہ وہ گواہ گواہی دیں گے، یعنی جو آپ کی سہیلیاں ہوں گی یا رشتہ دار ہوں گے یا علماء سے بھی اس سلسلے میں گواہی لکھوائی جا سکتی ہے کہ اے فلاں بنت فلاں، یعنی جو گواہ لکھیں گے اس کے اوپر ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ میں نے کہا کہ یہ زندگی میں بھی لکھوائی جا سکتی ہے، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں اس شہادت اور اقرار اور اس برادری کے ساتھ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، کہ جبکہ سب کچھ اللہ کے رسول کے پاس امانتاً موجود ہے، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور تمہیں دعا دیتے ہیں، خدا کی رحمت و برکت کے ساتھ تم کو رخصت کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ اس کے بعد یہ تحریر لپیٹ کر جریدتین کے ساتھ رکھ دی جائے گی یا جریدتین پہ لپیٹ دی جائے گی، اور اس تحریر کے اوپر وہ گواہ اپنا دستخط کریں گے اور مہر لگائیں گے۔ جتنے بھی ہوں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جتنے بھی زیادہ سے زیادہ، ویسے جو اچھا ایک عدد ہے جو علامہ مجلسی نے بھی ایک دفعہ متعین کیا تھا وہ 40 کا ہے۔ اچھا، اور پھر ہاں کپڑا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس پہ پرنٹنگ چھوٹی کروا لیں گے، اگر لکھوانا بھی ہے تو اتنی بڑی بہرحال نہیں ہے، لیکن کیونکہ کفن کے اوپر بھی انہیں بہت ساری چیزیں آپ کو اچھی بڑی تعداد میں بتائی تھی، تو جتنا بھی چاہے اس کے اوپر لپیٹ دیا جائے، باریک سا چھپا کر بھی لپیٹا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ جریدتین، یہ جو لپیٹی جائے گی چیز، یہ جریدتین کے ساتھ مردے کے دائیں طرف رکھ دی جائے گی۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ تحریر جو ہے کافور کے ساتھ، جو بہرحال جو بھی تحریر ہو، جس جو پرنٹنگ جو کروا رہے ہیں یا تو اس کے اندر کافور ملا ہوا ہو، یا خود اپنے ہاتھ سے اگر لکھ رہے ہوں تو جو بھی انک ہو اس کے اندر کافور ملا ہوا ہو، تو یہ بہت زیادہ اس کا تاکید اور ثواب ہے۔ اور ایک چیز علماء نے اور کہی کہ جس قلم سے لکھی جائے گی سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اس بات کی تاکید ہے کہ وہ لکڑی کا قلم، جو پین ہو وہ لکڑی کا ہو۔ اچھا، اب یہ جو جریدہ پین ہے یہ رکھے کیسے جائیں گے؟ دیکھیں تفصیل اس کی یوں بھی اتنی عام ہے کہ سارا حساب اور عذاب مردے پر سے برطرف ہو جائے گا، یہ آپ دماغ میں رکھیں تو آپ کو پھر یہ تفصیل شوق سے آپ سنیں گے۔ کس طرف رکھی جائیں یہ لکڑیاں؟ ویسے تو کہیں بھی رکھی جا سکتی ہیں پوری خبر، اور جس طرح چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک تو وہی میں نے کہا کہ ایک دائیں طرف رکھی جائے گی، ایک بائیں طرف رکھی جائے گی۔ بہترین ان کے رکھے جانے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ گلے اور کندھے کی جو ہڈی ہے اس کے درمیان میں دائیں اور بائیں رکھی جائیں، گلے اور کندھے کی جو ہڈی ہے اس کے درمیان میں، یا جیسے کہ عام طور پر جو بغلوں کے ساتھ ان کو عام طور پر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہوا، دوسرا ایک اور طریقہ ہے کہ ایک کو تو دائیں بغل کے نیچے رکھا جائے، جو رائٹ سائڈ کی جو دائیں بغل ہے اس کے نیچے، اور دوسری کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھا جائے۔ اس طرح سے رکھا جائے کہ اس کا آدھا حصہ تو پنڈلی کی طرف ہو اور آدھا حصہ ران کی طرف ہو، یعنی دونوں گھٹنوں کے درمیان میں۔ مشکل تو نہیں پیش آ رہی آپ لوگوں کو؟ یعنی اس کے کئی طریقے ہیں، سب سے اچھا طریقہ تو وہ جو ہم نے ابھی بتایا، گلے اور کندھے کی ہڈی کے درمیان میں دونوں طرف۔ نہیں، ہاں وہ اگر اس طرح کی بنی ہو، لیکن اگر سیدھی سیدھی بھی اگر لکڑی ہے تو بھی اس میں کوئی، عام طور پر دو لکڑیاں جو بالکل اگر سیدھی بھی ہوں تو بغل والی جو سائڈ ہے اس طرف دونوں طرف رکھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ والا جو ابھی میں جو طریقہ بتا رہا ہوں، تو ایک تو طریقہ یہ ہوا جو ہم نے پہلے بات بیان کیا، اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ ایک کو تو دائیں بغل کے نیچے رکھ دیں، یہ دوسرا طریقہ ہے، और दूसरी को दोनों घुटनों के दरमियान रख दें। इस तरह से रखें कि आधा हिस्सा उस लकड़ी का पिंडली की तरफ हो और आधा हिस्सा रान की तरफ हो। और ये भी कर सकते हैं कि दोनों को एक साथ, दोनों लकड़ियों को मैयत के दाएं तरफ रख दिया जाए, एक तरीका ये भी। तीनों चारों तरीकों सही, लेकिन सबसे अच्छा वो तरीका जो हमने सबसे पहले बयान किया। अच्छा, अगर कभी भूल जाएं ये लकड़ियां रखना, भूल जाएं, तो या ये कि कब्र में उस वक्त अवेलेबल नहीं थी किसी वजह से, जो जुरारा वाली बात के बिलफर्ज अगर नहीं कोई तरीका बन पा रहा है, अवेलेबल नहीं हो रही है, तो फिर उसके बाद जिस वक्त भी अवेलेबल हो उनको कब्र के ऊपर लाकर रख दिया जाए, कब्र के ऊपर रख दिया जाए। और अगर सिर्फ एक लकड़ी मिल पा रही है तो पैगंबर इस्लाम वाला तरीका इसके अंदर चलेगा, यानी इस लकड़ी के दो हिस्से किए जाएंगे, एक सिरहाने लगा दिया जाए कब्र की और एक पायती की तरफ। और अगर दोनों लकड़ियां अवेलेबल हो जाए तो इस तरीके से एक को तो टुकड़े टुकड़े करके कब्र के सिरहाने और पायती, और एक को फकत कब्र के ऊपर ही रख दिया जाए। तो बहरहाल ये कफन के साथ साथ ही रखी जाती है चीज। अब हमने मुर्दे को बिल्कुल तैयार कर दिया जरीदतैन वगैरह को रखकर, और पूरी तैयारी के साथ मुलाकात परवरदिगार के लिए अब उसको हमें आगे रवाना करना। जब ही वो शायर ने कहा था कि बागे इरम में यारब क्या ईद हो रही है, जाते हैं जाने वाले कपड़े बदल बदल के, तो बिल्कुल अच्छे बेहतरीन कपड़े पहनाकर हमें उसको रवाना करना है, खुशबू वगैरह लगाकर परवरदिगार आलम से मुलाकात के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम मुर्दे को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ लेकर चलें, एक अहम चीज बाकी रह गई और वो है नमाज जनाजा। अच्छा, पहले तो इसके अंदर हम एक बस मेरा ख्याल है क्योंकि मुझे सिर्फ 10 मिनट और गुफ्तगू करना होगी कि आप लोगों का शायद रिजल्ट वगैरह भी है, तो बस 10 मिनट तक जितने भी छोटे मसले हम इसमें बयान कर सकें। देखिए, नमाज जनाजा ये वाजिबात में से है मुर्दे के लिए पढ़ना, और शिया हसना अशरी नमाज जनाजा पढ़े। अगर कोई मुखालिफ फिरके का कोई आदमी नमाज जनाजा उस पर पढ़ ले तो ये काफी नहीं होगी, जैसे कि अक्सर होता भी। अच्छा, औरतें भी नमाज जनाजा पढ़ सकती हैं, बल्कि ये है मसाइल के अंदर कि औरतें पढ़ तो सकती हैं, अलबत्ता एहतियात मुस्तादी के अगर मर्द मौजूद हों तो औरतें इसका एहतमाम ना करें, अलबत्ता पढ़ सकती हैं। दूसरी बात अहम तरीन ये है कि हमारी फिकह में गायबाना नमाज जनाजा का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। ये मुखालिफ फिरके में है कि किसी जगह इंतकाल हुआ, शाहबाज का इंतकाल हुआ तो सऊदी अरब के यहां पर अक्सर लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी थी। गायबाना नमाज जनाजा का कोई तसव्वुर नहीं है, ख्वाह वो मैयत अपने ही शहर में ही क्यों ना मौजूद हो और हमारा उस जगह पे नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जाना पॉसिबल ना। और इस तरह से मुर्दे को सामने रखा जाए नमाज जनाजा पढ़ते वक्त कि उसका सर नमाजियों के दाएं तरफ हो और उसके जो पांव हैं नमाजियों के बाएं तरफ हो। अच्छा, नमाज जनाजा अगर कभी कोई पढ़ना से रह जाए, जैसे कि अक्सर मसलन अंदरूनी सिंध वगैरह में बहुत सारी जगह हैं कि जहां कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी मसलन अवेलेबल नहीं होता और मुखालिफ फिरके के लोग मसलन नमाज जनाजा पढ़ के उसको दफन कर देते हैं और बाद में मोमिनीन को इत्तला मिले, तो बहरहाल नमाज मैयत पढ़ने के लिए कब्र को खोद कर मैयत को बाहर निकालना ये जायज नहीं। अगर किसी की नमाज जनाजा इस अंदाज की पढ़ी गई या तो नहीं पढ़ी गई, या मसलन पढ़ी भी गई तो भी वो नमाज जनाजा बातिल थी, तब भी मैयत को बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि कब्रिस्तान जाकर उसकी कब्र के सिरहाने खड़ा हो जाएगा क़िबला रुख होकर और नमाज जनाजा वहीं पढ़ी जाएगी। और नमाज जनाजा में कम से कम 5 तकबीरों के साथ वाजिब है कि नमाज जनाजा पढ़ी जाए। और अगर एक भी तकबीर कोई भूल गया कहना, 5 तकबीरात के साथ नमाज जनाजा होती है, एक तकबीर भी अगर कोई कहना भूल गया तो पूरी नमाज का इयादा दफन हो चुकी है मैयत तो कब्र पर जाकर उस नमाज का पूरा इयादा करना पड़ेगा। और यहां तक हुक्म मिलता है कि वो अफराद के जिनको हाकिम शरा के हुक्म से फांसी पर लटकाया गया हो, फांसी पर उनका हुक्म यह है कि 3 दिन तक उसकी लाश को फांसी के फंदे पर लटके रहने दिया जाए और 3 दिन के बाद फिर उसकी लाश को उतारा जाए और फिर उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। لیکن یہ فقط اور فقط حاکم شرع کے حکم سے جس کو پھانسی دی جائے اس کا مسئلہ ہے. تین دن تک تو پندے پہ لٹکے رہنے دینا. ہاں البتہ اگر کسی کو حاکم شرع کے علاوہ مثلا پاکستانی کورٹ سے کسی کو اگر سزائے موت ہوئی ہے یا پھانسی کی سزا ہوئی ہے تو اس کو تو فوراً پندے سے اتار کر اس کی نماز جنازہ پڑھنی ضروری ہے, اس میں تین دن تک لٹکے رہنے والا حکم نہیں. اور بار بار اکثر علماء کے نزدیک نماز جنازہ کی تکرار کرنا یہ مکروہ ہے. البتہ یہ مکروہ بھی دیگر بہت سارے مجتہدین مثلا کوئی کے نزدیک مکروہ تھا, امام خمینی کے نزدیک مکروہ تھا. ہاں البتہ اگر اہل علم کی ہو یا بہت متقی پرہیزگار کسی شخص کی ہو اور کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھنے سے رہ گئے ہوں تو کئی دفعہ بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی. البتہ آغا سیستانی فرماتے ہیں اس میں علماء اور مستقی یا عام افراد کی کوئی قید نہیں ہے, اور بار بار نماز جنازہ کا پڑھنے کی کراہیت ہونا میرے نزدیک ثابت نہیں. آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں. تو بہرحال کچھ علماء کے نزدیک مکروہ ہے بار بار پڑھنا اور کچھ کے نزدیک مکروہ نہیں. اچھا ویسے تو یہ جو نماز جنازہ ہے ویسے تو واجب کفائی ہے, واجب کفائی ہے یعنی کوئی ایک بھی پڑھتے تو ثابت ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے اسی وقت ہمیں مثلا کوئی مستحب نماز پڑھنا ہے یا کوئی قضا واجب نماز پڑھنی اور اسی وقت نماز جنازہ بھی ہو رہی تو اتنی زیادہ اس کی تاکید ہے کہ مستحب نماز کے اوپر یہ نماز جنازہ مقدم ہے, حتیٰ کہ اپنی قضا واجب نماز کے اوپر بھی یہ نماز مقدم ہے. چاہے ہم پر اس وقت واجب بھی نہیں ہے نماز جنازہ پڑھنا, مستحب ثواب ملے گا اور ہمیں اس وقت کوئی اپنی قضا نماز مسجد میں پڑھنی مقدم ہے کہ جائیے پہلے نماز جنازہ پڑھیے پھر اس کے بعد آ کر اپنی نماز پڑھیے گا. اور مختصر ترین اس کا ایک نماز جنازہ کا بس ایک طریقہ ہے. آپ سوچتی ہوں کہ نماز جنازہ بہت مشکل نماز ہے, جی نہیں. پانچ تکبیرات ہیں, نیت کریں کہ بھائی میں کس کی نماز جنازہ پڑھ رہی ہوں. اللہ اکبر پہلی تکبیر ہو گئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اللہ اکبر دوسری تکبیر ہو گئی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہ اکبر تیسری تکبیر ہو گئی, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اللہ اکبر چوتھی تکبیر ہو گئی, اللہم اغفر لہذا المیت اگر مرد کی ہے اور اللہم اغفر لہذہ المیت اگر عورت کی ہے, اللہ اکبر نماز جنازہ ختم. مختصر ترین واجب طریقہ نماز جنازہ, بہت ہی آسان. پہلی تکبیر کے بعد شہادتین ہیں, پھر دوسری تکبیر کے بعد درود ہے, تیسری تکبیر کے بعد تمام مومن و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا ہے, اور پھر چوتھی تکبیر ہے, اور پھر اللہم اغفر لہذا المیت یا ھذا المیت پانچویں تکبیر ہے, اور اس کے بعد نماز جنازہ ختم. البتہ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ وہ سنتی ہیں احکام وہ اور جتنے بھی اس کے اندر کلمات سنتی ہیں وہ بہت زیادہ سارے کے سارے مستحبات ہیں اور تاکیدی مستحبات بھی ہیں. تو بہرحال نماز جنازہ کے اندر تو جتنے بھی مستحبات ہوں اس کا ثواب پڑھنے والے کو بھی اور جو پڑھا رہا ہے اس کو بھی ملے گا. اچھا بس یہ صرف ایک آدھ مسئلہ, کیونکہ میں بہت سارے دیکھیے بہت سے آپ غالباً یہ سمجھتی ہوں گی کہ بہت سارے فقہی مسئلے ایسے ہیں جو آپ لوگوں سے براہ راست متعلق بھی نہیں, جیسے کہ بلکہ ہم نے ابھی کہا اور آگے چل کے ایک اور مسئلے میں جب تشیع جنازہ کے مسائل ہوں گے تو اس وقت بھی بیان کریں گے کہ عورتوں کے لیے تو تشیع جنازہ میں شرکت بھی مکروہ ہے, اور خاص طور پر جوان عورتوں کے لیے تو یہ کراہیت اور شدید ہو جاتی. تو بہرحال اس لحاظ سے تو آپ کا اتنا اس میں انٹرسٹ بھی نہیں بن رہا ہوگا, لیکن جیسے کہ آپ سے ایک گفتگو میں برادر وسیم امام نے بھی کہا تھا کہ لیکن آپ کو اس سلسلے میں اقدام یہ کرنا ہے کہ آپ کو اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے, اپنے بھائیوں شوہروں بیٹوں اور ان سب کو اپنے دیگر رشتہ دار مردوں کو اس بات کی ترغیب دلانی اور یہ مسائل ان تک پہنچانے, کیونکہ یہ تمام مسئلے سننے کے لیے لوگ اتنے زیادہ راغب بھی نہیں ہوتے اس قسم کے مسائل کے لیے اور نہ اس کا کہیں ایسا اہتمام ہوتے دیکھا گیا ہے. تو بہرحال کیونکہ اب آپ یہاں پر حاصل کر رہی ہیں تو اپنے لحاظ سے اپنے گھر والوں کے اندر آپ کو یہ والے مسئلے بیان کرنے. اتنا بات اور بتا دی جائے کہ اگر میتیں جیسے کہ اب بہت سارے بم دھماکے کے واقعات ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ کئی میتیں جمع ہو جاتی ہیں, اجتماعی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی. بالکل بالکل جائز ہے کہ اجتماعی نماز جنازہ مثلا پانچ دس اگر میتیں ہوں, بس اس میں فرق یہ ہوا کہ جمع کی چیزیں استعمال کیے جائیں گے اور وہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی. البتہ اس کے اندر بھی مستحب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو ہر میت کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھی جائے, اس کا ثواب زیادہ ہے. البتہ بہرحال یہ کہ اگر اجتماعی صیغوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ دی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور نماز جنازہ ہو جائے گی. نماز جنازہ کے سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے جو مسائی کے لحاظ سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ نماز جنازہ کو بیچ سے حالت اختیار میں بھی توڑ سکتے ہیں. البتہ ایسی نوبت تو پیش نہیں آتی کبھی, لیکن بہرحال اس کو توڑا جا سکتا ہے. اور یہ نماز جنازہ مسجدوں کے اندر قائم کرنا یہ مکروہ ہے سوائے مسجد الحرام کے. اکثر یہ ہوتا ہے حاجی جو انتقال کر جاتے ہیں یا مکے میں بھی کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کا جنازہ لایا جاتا ہے مسجد الحرام میں اور وہاں نماز جنازہ ہوتی ہے. وہاں پر یہ کراہیت نہیں ہے, لیکن دیگر عام جتنی مسجدیں ہیں وہاں پر یہ نماز جنازہ پڑھنے کی کراہیت ہے. بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اور بس اس میں بات اور بیان کر دی جائے کہ عام طور پر جتنی بھی مسجدیں جو عام نماز جماعت ہوتی ہیں, جو نماز پنجگانہ کی نماز جماعت ہوتی ہیں, اس میں پہلی صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے, اور جو نماز جنازہ ہو رہی ہے اس میں سب سے آخری صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے. اور یہ بات بھی بڑے تاکیدی اتنی زیادہ تاکید تو بہرحال نہیں آئی, لیکن بہرحال مستحبات میں سے ہے کہ جب تک نماز جنازہ ختم ہو چکی ہو اور جب تک میت کو کاندھوں کے اوپر نہ اٹھا لیا جائے تب تک اسی جگہ پر کھڑے رہنا مستحب ہے, جب تک حرکت نہ کرے وہ. لیکن واجبات میں سے تو نہیں, البتہ فقط مستحبات میں سے ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فقط اتنی دیر تک, کم سے کم جب تک کہ میت کو کاندھوں پر نہ اٹھا لیا جائے, جب تک نماز جنازہ پڑھنے والا شخص وہیں پر کھڑا رہے. اور ثواب اس کا اتنا زیادہ ہے کہ جو شخص بھی میت کی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے, روایت میں ملتا ہے کہ جبرائیل 70 کروڑ فرشتوں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور 70 کروڑ دفعہ اس کے جو ہے اس کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے اور اس کے اول و آخر کے تمام گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. اچھا, بلکہ بہت سی روایات کے اندر تو اس بات کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد نہ صرف یہ کہ گزشتہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں بلکہ آئندہ کے گناہ بھی خدا اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے, یعنی آئندہ زندگی کے گناہوں تک کے متعلق. اور بہرحال اب اس کے اندر ابھی نسبتاً 2-4 مسئلے اور باقی رہ گئے ہیں, لیکن کیونکہ 10 منٹ کا ایک وقفہ دینا ہے آپ کے ریزلٹ کے لحاظ سے, اور کچھ شاید اناؤنسمنٹ بھی ہو, اور اس کے بعد ایک فوراً بعد آپ کی ایک دوسری کلاس بھی ہونی ہے اور مجھے بھی ایک دوسری کلاس لینی ہے, تو بہرحال آج کی حد تک ہم دو گفتگو اختتام پذیر کرتے ہیں. کچھ سوالات آگے, ان کے جوابات انشاءاللہ اگلی دفعہ تحریری طور پہ دے دی جائیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.